جاننے کے لیے تھا کہ کوئی شیعہ کے متعلق ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، مجھے اس کا نام نہیں بتا، کیا کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں اسپین یا ناروے میں کہیں سے وہ بک
سب سے پہلے تو میں یہ معذرت کرتا ہوں کہ پچھلے جو دو ہفتوں سے پروگرام تھے وہ نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد مجاہد بھائی جو ہیں ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور آج کا جو دن ہے وہ میرا الحمدللہ مصروفیت میں گزرا ہے، کچھ ساتھی آئے تھے راولپنڈی سے سوال جواب تھے، تو خیر وہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے اس کا مختصر جو ہے تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ساتھی جو ہے انشاءاللہ جو سوال جواب کریں گے اگر مجھے معلوم ہوا تو جواب دوں گا انشاءاللہ. تو یہی کتاب اصول دین والی جو کتاب ہے اس میں تیسرا نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ والقدر خیره و شره من اللہ عز و جل، اور تقدیر اچھی اور بری اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. تو اس میں تیسرا عقیدہ تقدیر پر ایمان کا ہے. تقدیر پر ایمان یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اس بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. مثلا اللہ رب العزت فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی طرح احادیث جو ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ بنیادی مسئلہ ہے ایمان کا. اس موضوع پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. مثلا یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ امام عبداللہ ابن وہب المصری جو 125 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 197 میں فوت ہوئے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کی ہیں. یہ 197 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی امام بخاری کی پیدائش کے ایک سال بعد. اسی طرح امام فریابی جعفر بن محمد جو 301 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب القدر بھی ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب القضاء والقدر یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کیے. اسی طرح امام آجری ان کی جو کتاب الشریعہ ہے، یہ بہت اہم کتاب ہے، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور احادیث لکھی ہیں. ایک باب لکھا ہے کہ باب الایمان بانه لا يصح لعبد الایمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح الايمان الا به. حدیث لے کر آئے ہیں کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان نہ لے. پھر آگے حدیث لے کر آئے ہیں. مثلا یہ ایک حدیث ہے، یہ صحیح روایت ہے جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان لے ہے، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے. یہ روایت بلحاظ سند حسن ہے، حسن ذاتی اور شواہد کے ساتھ صحیح ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا. اور مشکات میں بھی بہت سی روایتیں اکٹھی ہیں اس مسئلے پر. تو یہ مسئلہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس مختصرا یہ سمجھیں کہ تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ جو ہے کون سے نیکی کے کام کرے گا، کون سے شر کے کام کرے گا. اہل سنت کے نزدیک بندہ مجبور محض نہیں ہے، ہمارا جبریہ والا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آدمی کو اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان ہدینا سبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بندہ کفر کرے گا، یہ بندہ اچھے جو ہے اعمال کرے گا، اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ لکھ رکھا ہے۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان لانا بنیادی اور ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے برات کا اعلان کیا تھا جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، جس طرح صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، بلکہ سنن ترمذی اور سنن ابی داود اور دوسری کتابوں میں ایک روایت ہے جس کی سند حسن ہے۔ حسن کا مطلب صحیح ہوتا ہے، عوام یہی سمجھیں کہ اس کا مراد صحیح ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایک آدمی نے انہیں سلام لکھا تھا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، بنیادی بات ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ساتھ ہی یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ سیدھے راستے پر چلے اور جس کی مرضی ہے وہ اس کے خلاف چلے، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ جو ہے پھر حساب لے گا۔ تو یہ مختصر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ساتھی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ سوال کا جواب ہوگا، اور اس کتاب کا باقی جو حصہ ہے وہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔
جی اب بھائی جس جس ساتھی نے سوال کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ جو ہے شیخ صاحب پھر جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔
کیا بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز ٹیکسٹ کے اندر لکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ زبیر آپ کو لگ جائے خیر پہ۔ شیخ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر اخناف یہ حدیث استعمال کرتے ہیں کہ نبی اگر تم کو میں نہ پیدا کرتا اس کائنات کو نہ پیدا کرتا، کہ اس حدیث پہ آپ کو روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین آسمان پیدا نہ کرتا۔ یہ جو روایت ہے عربی میں اس کے الفاظ اس طرح بنتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم نے اس روایت کی تحقیق کی ہے، ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی۔ حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی مجموعے ہیں حدیث کے، چاہے وہ ضعیف حدیث کی کتابیں ہیں یا سند کے ساتھ بے اصل روایتیں، کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے محدثین نے اس روایت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بے اصل روایت ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی السلسلۃ الضعیفہ میں اس کو ذکر کر کے بے اصل قرار دیا، اگلے علماء سے نکل گیا۔ تو یہ روایت جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، عام لوگوں کی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل جو ہیں موجود ہیں۔ مثلا قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جن صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ میری عبادت کریں۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، اور قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ تو اس نے لکھا، قیامت تک جو کچھ ہوگا اس قلم نے لکھ دیا۔ اور یہ حدیث صحیح روایت ہے اور تقدیر کے دلائل میں سے ہے۔ تو جو روایت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر جو ہے یہ ایک گدے کی طرح ہے، اگر جس طرف ہم چاہے اس کو اس طرف لے جا سکتے ہیں، تو یہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے، تو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ہم اسلام میں یا اہل سنہ والجماعہ میں ان لوگوں کے اوپر کس کا فتویٰ آ جائے گا؟ کیا ہم اس کو کافر قرار دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تقلید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں پوچھا ہے, یہ جو سوال ہے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ہاں تو یہ عقیدہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح گدے جو ہے یا جانور کو نکیل ڈال کر اپنی مرضی سے جو ہے نا جدھر جو ہے چاہے گھسیٹا جائے, صحیح یہی ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے, اللہ نے ہی لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ آدمی کیا کرے گا کیا کرے گا. انسانوں کا شقی ہونا, انسانوں کا خوش قسمت ہونا, بد نصیب ہونا, یہ سب تقدیر میں مقرر ہے. لیکن ساتھ ہی وہدینا و نجدین دو راستے بھی دکھا دیے گئے ہیں, قوت ارادی دے دی گئی, قوت اختیار دے دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے, جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے. یہ دونوں گروہ جو ہیں, ایک تقدیر کا انکار کرنے والے جو کہتے تھے کہ لا قدر, کوئی تقدیر نہیں, جو کہتے تھے الامر انف کے کام جو ہے خود بخود ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ کو معاذ اللہ علم بھی نہیں ہوتا, یہ موقع بھی غلط ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے, اس کو جانوروں کی طرف باندھ کر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے, یہ دونوں عقائد غلط ہیں, گمراہوں کے ہیں, بدعتی. ایسے آدمی کو بدعتی سمجھا جائے گا, گمراہ سمجھا جائے گا, اس کو دلائل کے ساتھ مطمئن کرنا چاہیے. اہل سنت کا جو ہے تقدیر کے بارے میں منج وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور اللہ نے تقدیر بھی لکھ دی ہے. اللہ کی کتاب میں انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اللہ اپنی مخلوق کا خالق ہے, انسانوں کے اعمال جو ہیں مخلوق ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جبریہ والی بات غلط ہے, یہ عقیدہ بالکل غلط اور باطل ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے.
جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرا دوسرا سوال اس حدیث کی بھی جو شیخ خوانی نے دائف کرا دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اذان, اس کے کان کے اندر اذان دینے کے بارے میں شیخ البانی نے حافظ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کرا دی ہے, لیکن جب ہم نے شیخ عبد المنان نورپوری حافظ اللہ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, لیکن آپ کی اس حدیث کے پہ کیا تحقیق ہے؟ جزاک اللہ خیر.
یہ دوسرا جو سوال ہے یہ بچے کے کان میں اذان کے بارے میں ہے. تو میری تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اس کی جو روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے اس میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ. عاصم ابن عبید اللہ جو ہیں وہ جمہور محدثین کے ہاں ضعیف ہے, جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. اس کے جو دو شواہد ہیں امام بیہقی کی شعب الایمان وغیرہ میں تو بہت سخت ضعیف ہیں, ان میں کذاب راوی ہیں. ایک میں وہ غالباً اس کا نام ہے محمد ابن یونس القدیمی اور ایک دوسرا راوی. تو یہ روایت, ہاں جی آواز آ رہی ہے, دوبارہ بتا دوں. اچھا تو یہ روایت جو ہے میری تحقیق میں ضعیف ہے. جاری آواز نہیں, ہاں جی السلام علیکم. میں جو ہے بات عرض کر رہا تھا اور رابطہ کاٹ گیا تھا. تو یہ روایت جو ہے جس میں آتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان جو ہے وہ دی گئی ہے, اس میں عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے. میری تحقیق میں یہ روایت تو ضعیف ہے, اس کے تائید والی دو روایتیں ہیں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں. تو اس روایت کے بارے میں صحیح تحقیق یہی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کان میں اذان دینے کا, تو وہ جو ہے وہ صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے زمانے میں, محدثین کا جو دور ہے اس دور میں اسی پر عمل آ رہا ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بغیر کسی اختلاف کے اتفاق کے ساتھ ہو اسی اذان پر عمل آ رہا ہے, اور آج بھی جو ہے نا دنیا کے مختلف علاقے اسی پر عمل کر رہے ہیں, تو گویا یہ اجماع ہے آج کے دور میں. لیکن امام ترمذی کے دور میں تو یہ پکا اجماع ہے, اتفاق ہے اس پر. کسی محدث نے کسی عالم نے اس پر انکار نہیں کیا اس عمل پر, تو اجماع شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. تو اس لحاظ سے اذان کہنا بالکل صحیح ہے بچے کے کان میں, روایت صحیح نہیں ہے. اور ہمارے شیخ حافظ عبد المنان حفظہ اللہ نور پوری جو ہیں, انہوں نے اس کو جو صحیح قرار دیا ہے واللہ عالم, ان کی جو ہے ان کو اگر کوئی دوسری سند مل گئی عاصم کے علاوہ تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی دوسری سند نہیں ہے یہی سند ہے, تو یہ سند اصول حدیث کی روشنی میں ضعیف ہے. اس میں راوی عاصم بن عبید اللہ وہ ضعیف ہے, جس طرح ابن عقیل بھی ضعیف ہے. یہ دونوں ضعیف راوی ہیں, ابن عقیل سے زیادہ ضعیف ہے عاصم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ اس تقدیر کے بارے میں, میرے جو دو تین دوست جو ہیں, آواز آ رہی میری؟ جی شیخ, میرا دو تین جو دوست ہیں وہ کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تقدیر میں ہے, اللہ نے لکھ رکھی ہے کہ میں نے اس نماز کو چھوڑنا تھا. تو یہ صحیح ہے یا اس طرح کہنا صحیح ہے؟
ہاں جی ہاں جی, یہ جو ہے یہ صحیح نہیں, غلط بات ہے. یعنی مطلقاً تو یہ کہنا چاہیے کہ سب یعنی مخلوق کے افعال اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ ہی خالق ہے. لیکن برے افعال کی نسبت اللہ کے ساتھ کرنا یہ غلط ہے. آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے, اس لیے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا یا چوری کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے, تو پھر اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ نے مجھ سے کرایا ہے یا اللہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. آدمی اس کا ذمہ دار ہے, کام کرنے والا جو ہے اس کو جو ہے جواب دینا پڑے گا اس بات کا جو اس نے کام کیا ہے. تو تقدیر کو پھر جو ہے نا جبر کی طرف لے جانا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں, برے افعال کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس طرح نہیں کرنی چاہیے. مطلقاً یہ کہہ دیں کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے, خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہی. لیکن انسان جو شر کرتا ہے تو وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے, وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے, اسی لیے اسے اس کا حساب لیا جائے گا, سوال کیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, سوال یہ کہ میں ایک ہنسی کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ لوگوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو ایمان ہے, ایمان جو یہ انکریز اور ڈیکریز, کم اور زیادہ نہیں ہوتا, یہ فکس ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث کے علماء ہے ان لوگوں نے غلطی کیا ہے, وہ عبارت جو ہے وہ عبارت جو عربی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, وہ عبارت اگر آپ ٹھیک طرح سے پڑھ لیں عربی میں, تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے فکس ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایمان ہے لیکن اسی طرح کچھ بات کر رہا تھا, تو آپ اگر اس پر تھوڑا روشنی ڈالے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی, اس بارے میں شیخ صاحب نے باقاعدہ اس ٹاپک پر پورا ایک بیان کیا تھا, وہ انٹرنیٹ پر جو ہے پڑا ہے, ہم نے اس کی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے. آپ چاہیں تو وہ آپ کو جو ہے لنک ہم دے دیں گے, آپ کو آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اس بارے میں شیخ صاحب نے پورے ریفرنسز کے ساتھ, قرآن کی آیات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مکمل جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی, اور ایک پورا ان کا جو ہے بیان اسی پر تھا. تو آپ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی پھر بھی کنفیوژن رہ جائے تو پھر آپ جو ہے سوال ضرور کیجیے گا. جی لنک میں وہ آیا او آر جی بھائی کے پاس ہے, ایک منٹ میں سائٹ دیتا ہوں آپ کو, آیا ڈاٹ او آر جی, وہ اس سائٹ پہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ ملے گا. تو اس بارے میں آپ کو آج انشاءاللہ بعد میں لنک دے دوں گا, آپ وہ جب کوشچن کر لیجئے گا نا. اچھا آپ نے سنا ہے, اچھا آپ نے وہ سنا ہے, تو آپ اپنا آپ نے اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں گے. آپ جاتے ہیں شیخ صاحب کو سوال صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, صحیح معنوں میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ آئیں دوبارہ مائک پر اور پھر آپ پوچھیں کہ وضاحت کریں اپنے سوال کی.
السلام علیکم. جی شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے یا اس سے روایت ہوا ہے وہ عربی میں اس طرح لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایمان ذاتی جو ایک حصہ جو ہے یہ ہوتا رہتا تاکہ ہم صحیح ہنفی ہوتا ہے اس کا بھی عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جو ہے نا اس کی ایمان بن گیا اور اس کے بعد جتنا وہ آگے جائے گا اسلام پر دین سیکھے گا اس پر عمل کرے گا تو اس سے بڑھتا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عربی میں جو عبارت لکھا ہے وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے لیکن وہ لوگ ان کا غلط ترجمہ اور ان کا غلط مفہوم نکال کر بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ مسٹیک کیا ہے یہ کیا ہے. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو پلیز آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالے اور جو عربی کا عبارت ہے اس کی اگر آپ نے پڑھی ہوگی وہ کس طرح ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے, اور ایمان کے مختلف درجے ہیں. عام آدمی کا ایمان اس کا ایک درجہ ہے, انبیاء کا ایمان ایک درجہ ہے. عام آدمی کا ایمان نبیوں کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, نہ صحابہ کے ایمان کے برابر ہو سکتا ہے. اب رہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ, تو امام صاحب کی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے دنیا میں جو انہوں نے لکھی ہے. الفقہ الاکبر کے نام سے, فقہ اکبر کے نام سے ایک کتاب ہے جو امام صاحب سے ثابت نہیں ہے. وہ ان سے روایت کرنے والا ابو مطیع البلخی جو ہے اس پر محدثین کی شدید جرح ہے. دوسرا یہ کہ اس تک سند بھی معلوم نہیں ہے. ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ امام صاحب نے آخر میں رجوع کر لیا, توبہ کر لی, جیسا کہ ان کے بارے میں محدثین کی روایات ہیں کہ امام صاحب کو توبہ کرائی گئی تھی تو انہوں نے رجوع کر لیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عام آدمی اس کا ایمان وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے, محمد رسول اللہ کہہ لیا, وہ اس کا ایمان پورا ہو گیا, اس کا ایمان اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان ایک برابر ہے, تو یہ موقف غلط ہے. جس طرح حسین احمد ٹانوی مدنی جو دیوبندی ہیں, دیوبندیوں کے شیخ الاسلام, انہوں نے اشہاب الثاقب کتاب لکھی ہے, اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عام آدمی کا ایمان اور جبریل کا ایمان ایک برابر ہے, دونوں ایک برابر ہیں ان کے نزدیک. تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ منع جو موقف صحیح نہیں ہے, یہ علیہ سنت کے منع سے ہٹا ہوا ہے. اگر امام صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے اس کے سمجھنے میں اگر اہل حدیث کو تاکید تو ہمیں بتائیں. ہمارے علم میں تو امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے, بس یہ روایات ہیں ان سے جو راویوں نے بیان کی ہیں یا تو فقہ حنفی کتابوں میں لکھی ہیں یا محدثین کی کتابوں میں. تو اس بارے میں صحیح منج اور موقف یہی ہے کہ ایمان بڑھتا اور جاتا ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو غلطی لگی ہے اس بارے میں, انہوں نے حسن ظن یہی ہے کہ اسے رجوع کر لیا. تو اب عام آدمی کا ایمان اور نبی کا یا صحابی کا ایمان برابر نہیں ہے, یہی صحیح منج ہے. اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور آپ کے جو دوست ہیں جس کی آپ نے بات ذکر کیا, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے قائل ہے, تو یہ اچھی بات ہے. جو لوگ ایمان میں کمی اور بیشی کے قائل نہیں ہیں ان کا موقف غلط ہے, جس طرح کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا اور سابقہ پروگرام میں جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا مرد مجاہد بھائی نے. جی علی حسن بھائی آپ تشریف لیں.
روم میں ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا آئی ڈی, آواز میری صحیح ہے ذرا بتا دیجیے. دو سوال کرنا تھا میں نے ایک. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب سے سوال تھا کہ اشعری اور ماتریدی عقائد کے بارے میں جو ہے ہم سنتے ہیں آج کل اور شیخ معراج ربانی کی کیسٹوں میں بھی, تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وقت ہو اور مناسب سمجھیں تھوڑا سا اس عقیدے پر جو ہے مختصراً ذرا سا بتا دیجیے, اور پھر انشاءاللہ کسی نشست میں جو ہے مستقلاً اس عقیدے پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا جو آج کل کے احناف ہیں وہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں یا ان کے عقائد سے ہٹ کر. یہ سوال تھا میرا. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو الحسن اشعری مشہور علماء میں سے ہیں. پہلے دور میں ان کا عقیدہ معتزلہ سے ملتا تھا, صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تاویل انکار, اسی طرح کے دوسرے غلط عقائد ان کے تھے. بعد میں انہوں نے اس عقیدے سے رجوع کیا, اور رجوع کے بعد جو انہوں نے عقائد پیش کیے اس میں کچھ غلطیاں پھر بھی باقی تھیں, ان کی پہلی زندگی کے کچھ اثرات تھے کچھ تھوڑے مسائل میں. بعد میں انہوں نے آخری دور میں کتاب لکھی ہے الابانہ. اس کتاب میں انہوں نے سلفین کے منج کے مطابق صحیح عقائد بیان کیے, امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کی تائید کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانا, اسی طرح دوسرے عقائد لکھے. تو جو لوگ ابو الحسن اشعری کے پیروکار بنے, اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں شافیوں میں سے یا حنفیوں میں سے, تو انہوں نے ابو الحسن اشعری کی زندگی کا دوسرا جو دور ہے اس کو انہوں نے اپنا رکھا ہے, اس کو اختیار کر رکھا ہے, جس میں کچھ عقائد میں انہوں نے اصلاح کر لی تھی ابو الحسن نے, اور کچھ عقائد میں غلطیاں باقی رہ گئی تھیں, کچھ ایمان کے مسائل تھے, کچھ استواء کے مسائل تھے, صفات کے. اسی طرح ایک دوسرے جو ہیں شخصیت ہے ابو منصور ماتوریدی, انہوں نے کچھ عقائد ابو الحسن اشعری سے لیے اور کچھ اپنی طرف سے عقائد جو ہیں ان کا اضافہ کیا, اللہ کی صفات کے بارے میں اور تاویل اور دوسرے راستے اختیار کیے, اور ایک کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے. تو حنفیوں کی اکثریت ابو منصور ماتوریدی کی پیروکار بنی صفات کی تاویل میں, دوسرے جو بنیادی عقائد تھے ان کی تاویل میں. شیخ الاسلام تو میں بات کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ماتوریدیہ پر اور اسی طرح اشعری کے پیروکاروں پر جہاں جہاں ان کی اخطاء تھی. اور اسی دور میں ابھی جو حالیہ دور ہے ایک ڈاکٹر تھے سلفی ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ, جو اہل حدیث سلفی علماء میں بڑے جید عالم تھے, انہوں نے ماتوریدیہ کے الماتوریدیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں اس فرقہ ماتوریدیہ پر رد کیا ہے. تو حنفیوں نے ماتوریدیہ فرقے کے اور اشعریہ فرقے کے عقائد اپنا لیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو عقائد کتابوں میں مروی ہیں انہوں نے وہ عقائد اختیار نہیں کیے ہیں, اور اس کی صراحت بھی کر دیے. مثلا جدید جو ہیں دیوبندی حضرات, ایک فرقہ ہے جو تقریباً 150 سال پہلے وجود میں آیا تھا, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحند فی عقائد علماء دیوبند, خلیل احمد سہارنپوری صاحب, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے شروع میں کہ ہم جو ہیں فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اور اصول میں یعنی عقائد میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ دونوں جو گروہ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور اصول کو چھوڑ کر ابو منصور ماتوریدی اور اسی طرح ابو الحسن اشعری اور اس طرح دوسرے جو صوفی ہیں بعد کے، ان کے عقائد کو انہوں نے اپنا لیا ہے، انہی پر وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ یعنی مختصر اس کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور عقائد ہیں اور ان لوگوں کے اور عقائد ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال ہے کہ ہمارے پاس اسی پالتاک میں ایک ہمارے افغانی بھائی، وہ ہنفی فقہ میں اور حدیث بھی ہمیشہ اس کا ایک روم ہے، وہ ہمیشہ مسلم اور بخاری کے حدیث کچھ مہینوں سے پڑھا دیتے، اور ہم نے سوچا یہ تو صحیح آدمی ہوگا، لیکن ایک دن میں نے ایک حدیث ذکر کیا کہ وہ جو قیامت کے دن کچھ کافر لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کہیں گے کہ اور بھی مجھے چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فوت جو ہے وہ جہنم کے اندر
کر سکتا ہوں. کیا آپ لوگ اس بارے میں تھوڑی میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ شیعہ کے بارے میں یا اشیعہ ول سننا یا یہ والی بک، تو میں انٹرنیٹ سے لے سکتا ہوں؟ کس طرح مطلب کون سے لنک مجھے ٹیسٹ کر دیجیے پلیز، اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے تو آئی شل بی ویری تھینکفل ٹو یو فار دس فیور. میں مائک چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرد مجاہد بھائی، ابھی آواز آپ کو میرا آواز آ رہی ہے؟ ابھی یہ سن رائز جو ہے ایڈمن صاحب اس کو ریٹ دیجیے کیونکہ جم کر رہا ہے. ایک منٹ کے لیے اس کو ریٹ دے دے. اوکے شیخ صاحب، سوال یہ کہ یہ جو حدیث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جہنم در اس کو جہاں اپنی فوت کے ساتھ اور ہم کہے گا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت کہتے میں نے سنا ہے تو ہنسی ہے. یہ ابھی آواز تھی کہ یہ سن رائز ہے بھائی، اس کو ریٹ دے دیے. وہ میرے خیال اس کا سروس سلو ہے نا. تو شیخ صاحب میرا آواز تو انشاءاللہ آ رہی ہے. اسی طرح جتنے اور احادیث جو عقیدے کے وائس بریکنگ. اچھا اوکے، تو اسی طرح جو اور احادیث آئے جو اللہ تعالیٰ جو ہے آن دا تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ ہی از ڈسینڈنگ ٹو دا ہیون آف دا ارتھ، اور اسی طرح اور بھی جو احادیث آئے اللہ تعالیٰ کے نزول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں جو احادیث اور آیات قرآن کی آیات آئے. جی تو یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عیسائیوں کی کتابوں سے، مطلب یہودی اور عیسائیوں کی جو کتاب ہے تورا اور گاسپل جو ہے بائبل، ان سے اس احادیث کو اس نے لکھا ہے یہ غلط احادیث ہے یہ وہ ہے اور برا بلا کہتے امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے اور امام مسلم رحمہ اللہ کے پیچھے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث غلط ہے یہ وہ ہے. Yeah, brother, the Hanafis say that one. So I can prove it. So, brother, I'm from a Hanafi background, and all of my country is Hanafi, and so I know my country. So, sheikh, aap agar thoda tashreeh kar de kuch mere keh de ki ye log jo ye bohtan laga rahe imamon par, especially Imam Bukhari rahmatullah Bukhari ki ahad. بارے میں احادیث اس کو نہیں مانتے تو اس پر توڑا کر دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو ایسی کتابیں ہیں جن کے صحیح ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے, محدثین کا اتفاق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کی سندیں لکھ دی ہیں کہ میں نے کس آدمی سے یہ حدیث سنی, اس نے کس سے سنی. امام بخاری اور امام مسلم کی پیدائش سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں, مثلا موتا امام مالک, اسی طرح مصنف عبد الرزاق اور دوسری کتابیں, تو ان سب کتابوں میں ایسی حدیث موجود ہیں جو من نوان بات آ رہی ہے ساتھیوں کو. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جواب نہیں کوئی. میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر میری آواز ساتھیوں کو آ رہی ہے تو پھر میں جاری رکھوں بیان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث جو ہیں امام بخاری مسلم سے پہلے جو کتابیں لکھیں گی ان میں بھی اسی طرح یہ حدیث موجود ہیں اور ان کے راوی بھی صحیح ہیں. مثلا یہ قدم والی روایتیں, مثلا اللہ کے نزول والی روایتیں یا دوسری روایتیں, تو یہ پہلی کتاب میں موجود ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ, تو ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں. اب جو ہیں لوگوں کے تین گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہیں, مثلا اللہ رب العزت کا اپنا قدم جہنم میں داخل کرنا اور اس کا قط قط کہنا, اسی طرح اللہ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا, اسی طرح اللہ رب العزت کا ہاتھ, اسی طرح اس کے آنکھ کے بارے میں عین, یہ قرآن پاک کی آیات بھی اور حدیث بھی ہیں. میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ مخلوق سے مشابہ ہیں, یہ اللہ مخلوق کی طرح جسم رکھتا ہے, مخلوق سے مشابہ ہیں, اس کو مشبہ فرقہ کہتے ہیں, یہ گمراہ فرقہ ہے, یہ آلے باطل ہیں. تشبیہ مخلوق کے ساتھ دینے والے اللہ کی صفات کو. ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ ویسے ہی یعنی بیان کی گئی ہیں, کی تاویل کریں گے, ہاتھ سے مراد قدرت لیں گے, اسی طرح نزول سے مراد رحمت کا نزول لیں گے. اسے معتزلہ کہتے ہیں, جہمیہ کہتے ہیں, معطلہ کہتے ہیں, اللہ کی صفات باری تعالیٰ کو نہ ماننے والے. ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں, مخلوق سے کوئی تشبیہ نہیں دیتے نہ ان کی تاویل کرتے ہیں. یہی مسلک ثابت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اہل سنت کے اکابر سے، ام سلمہ سے بھی یہی مسلک مروی ہے، اور یہی مسلک صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لایا جائے بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی تمثیل کے. امام مالک سے پوچھا گیا نا صفات کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان واجب ہے ان کے ساتھ، اور اس کی جو کیفیت ہے یہ نامعلوم ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کیفیت کے بارے میں جو سوال ہے یہ بدعت ہے. تو ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ دیوبندی اور بریلوی حضرات، اور حقیقت میں یہ حنفی نہیں ہیں، تو انہوں نے جہمیہ کا مذہب اس بارے میں اختیار کیا ہے اللہ کے، اس کی میں ایک دلیل بیان کرتا ہوں مختصر، کیونکہ لائن کا بھی پتہ چلتا بار بار کٹ جاتی ہے، اور یہ کوئی لائن کا مسئلہ ہے، یہ دیوبندی وارث نہیں ہے، یاد رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ کیا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو یہ تاویل کرتے ہیں نا، تو اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے تقریر ترمذی، تقریر ترمذی میرے پاس موجود ہے، اس میں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جامعہ ایک فرقہ ہے اہل اسلام میں سے، اور اس فرقے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تاویل کا جو ہے طریقہ اختیار کیا، تاویل والی راستہ اختیار کیا. پھر لکھا ہے کہ متاخرین نے اس فرقے کے منہج کو، مسئلہ کو اختیار کیا ہے. متاخرین سے مراد وہ اپنے علماء لیتے ہیں. تو دیوبندیوں بریلیوں نے جہمیہ کے مسئلہ کو اختیار کر لیا ہے، اس پر وہ گامزن ہیں. تو یہ ان کی کتاب تقریر ترمذی میں لکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے امام، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے یہ عام لوگوں کا، یہ دیوبندی بریلی جو ان کا نہیں ہے، اسی لیے تو یہ کہتے ہیں دیوبندی کہ وحدت الوجود حق کے، بریلوی بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی مسائل ہیں. تو بس یہ مختصراً سمجھ لیں کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے وہ ان صفات پر بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر انکار کے ایمان لانا ہے، ان کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے. تو مختصراً یہی ہے. پھر میں انشاءاللہ میں 6:30 بجے جو ہے یہاں سے چلا جاؤں گا، تو 6:30 بجے تک ساتھی سوال کر سکتے ہیں. سوال کریں.
MZ بھائی آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں، فقہ حنفی سے ان کا تعلق ہے، بریلوی عقائد رکھتے ہیں، جیسے کہ میں بھی پہلے بریلوی تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو علماء کرام تو ان کو اچھی طرح سے عام انسان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ عام انسان ہیں، ایک علماء کی طرح ہم کسی کو قائل نہیں کر سکتے. پوچھنا یہ ہے کہ جو طریقہ نماز اہل حدیث اپناتے ہیں، اور وہ طریقہ نماز جو حنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی اپناتے ہیں، اہل حدیث کا یہ ہے کہ وہ ہم یہ جو بھی طریقہ نماز ہے ہم حدیث کے مطابق کرتے ہیں. آیا حنفی حضرات جو ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، وہ جس طریقہ نماز پہ قائم ہیں، آیا وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
ان کا سوال میں دوہرا دیتا ہوں. ان کا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، میں جہاں تک سنا ہے بس میرے خیال لب لباب یہی ہے اس کا نچوڑ، کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث سے صحیحہ کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. یا حنفی جو ہے دیوبندی اور بریلوی جن کی نماز بالکل ایک جیسی ہے، آیا ان کی نماز بھی پوری نماز شروع سے آخر تک صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ MZ چودھری صاحب لکھ دیجیے اگر یہی آپ کا سوال کا لب لباب ہے تو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کوشچن ہے اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں بریلی حضرات. ہمارے نزدیک اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہم نے جو رسالہ الحدیث شائع کیا ہے اس کے پہلے نمبر میں نماز صحیح نماز نبوی کے نام سے میں نے ایک مضمون لکھا ہے، چھوٹا سا رسالہ جو چھپ گیا ہے، اس میں اہل حدیث نماز کے ہر مسئلے کا ثبوت صحیح حدیث سے دیا ہے ہم نے. اب یہ جو ہمارے بریلوی یا دیوبندی بھائی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کا ثبوت بیان جو ہے پیش کریں. ہم نے تو دیکھا ہے تو ان کی نماز کے بہت سے جو ہیں ایسی افعال ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. مثلا دیکھیں ایک آدمی آتا ہے تو وہ نیت کرنا شروع کرتا ہے کہ زنیت کو مزل داخلہ تھا امام پس ادھر ولاڑ امام, اس طرح بہت سی باتیں دزمہ کے دپا سے آسمان لانے وہ پشتوں میں یا دوسری زبان میں وہ نیت کرتا ہے پوری, چاہے وہ امام رکوع کو چلا جائے. یہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ثابت ہی سنت سے. اسی طرح اس کے بعد یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ ان کی عورتیں ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی, مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے, اس کا کوئی ثبوت نہیں سنت سے. اسی طرح ہمارے بھائی جو نماز پڑھتے ہیں نا جس میں نہ رکوع صحیح ہوتا ہے نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں جی اس طرح کے بس آدمی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے, تو یہ سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا چلوں. تقریر ترمذی کے نام سے کتاب ہے جو محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھوائی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ گئے نا, ساری رات وہ کام میں مصروف رہے, صبح ہو گئی, اب قریب تھا کہ سورج ہو طلوع ہو جائے, یاد آ گیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, تو صبح کی نماز کی جو ہے تیاری کی, قاضی ابو یوسف کو امام بنایا اور امام صاحب مقتدی بن گئے. یہ تقریر ترمذی کے نام سے صفحہ نمبر 11 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, محمود الحسن دیوبندی دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے نماز پڑھائی, امام صاحب مقتدی تھے, نہ تو رکوع صحیح کیا نہ سجدہ, تعدیل ارکان کا کچھ خیال نہیں رکھا, بس فرض فرائض جو ہیں وہ ان کو ادا کیا, واجبات کو بھی چھوڑا. تو یعنی نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے, بس تیزی کے ساتھ, ڈر یہ تھا کہ سورج طلوع ہو جائے. تو جب سلام پھیرا ہے نا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سارا یعقوب نا فقیہن, یہ ہمارا قاضی ابو یوسف آج فقی بن گئے. آگے لکھا ہے کہ دوسرے دن امام صاحب نے نماز دہرا لی, لیکن یہ کہ قاضی ابو یوسف فقی بن گیا معلوم یہ ہو کہ فقی وہ ہوتا ہے جو نماز صحیح نہ پڑھے. تو یہ بات اول امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے, تو میں نے بطور ایک لطیفے کے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے امام سے یہ منسوب کر رکھا ہے. تو اس قسم کی جو نماز یہ پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح نماز کے جو بہت سے افعال ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو پرانے دور سے علماء میں اختلاف ہی آ رہے ہیں, جس طرح رفع دین کا مسئلہ ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہ کرنا بھی صحیح ہے, ہماری تحقیق میں کرنا ہی سنت ہے, تو یہ ہیں. لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جن کا بالکل ثبوت نہیں ملتا. مثلا دیوبندیوں اور بریلیوں کی فقہ میں لکھا ہوا ہے, فتاوی شامی کے نام سے یہ کتاب موجود ہے, اس کو کہتے ہیں رد الدور مختار کی شرح. فتاوی شامی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کتا اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز جائز ہے, شرط یہ ہے کہ اس کا منہ باندھا ہونا چاہیے. تو یہ اس قسم کے فضول مسائل جو ہیں یہ ان کی نماز یہ بالکل ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے. اللہ کے فضل سے اہل حدیث کی نماز ثابت ہے. اگر ہماری نماز کا کوئی مسئلہ بھی جو ہے کوئی اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم جواب دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسا سوال ہو کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ تمام اہل حدیث کا وہ عمل ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ حنفی یا شافی حضرات ہو اس پر عمل نہ کرنے والے ہوں خاصہ والے حدیث کا. یہ دونوں شرطیں یاد رکھ کے پھر جو ہے اگر کوئی سوال کرے گا انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کا ہم جواب دیں گے. تو ساتھیوں سے میں معذرت کرتا ہوں, یہ سوالات اب چلیں, یہ دو ساتھی سوال کر رہے ہیں, آئندہ اور کوئی ساتھی سوال نہ کریں کیونکہ میں نے بازار کو جانا ہے انشاءاللہ. تو پھر آئندہ اتوار کو اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی. تو یہ دو ساتھی صرف سوال کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. میں نے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب پڑھی تھی صلاۃ رسول اور اختلاف امت, اس میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے جس کے آخر میں تحت سرہ کے الفاظ ہیں. اب چونکہ عام آدمی جو ہے حدیث کے بارے میں اتنی گہری نظر نہیں رکھتا, تو وہ جب کتاب پڑھتے ہیں وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا یوسف لدھیانی صاحب پاکستان کے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے بڑے عالم کوئی ایسی غلط حدیث لکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے یہاں تحقیق کی ہے, مسند احمد کی وہ حدیث ہے اور اس کی جو اصل کتاب ہے جو عربی میں ہے اس میں ہم نے خود الحمدللہ تحقیق کی ہے کہ اصل حدیث میں یہ تحت سورہ کے الفاظ نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے اس نماز کے متعلق بتائیں جو حنفی اور دیوبندی اور بریلوی حضرات پڑھتے ہیں, کہ آیا کسی صحیح حدیث سے یہ طریقہ کار ثابت ہے کہ نہیں ہے. اپنی نماز کا تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, اللہ کا شکر ہے, تو اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے مختصراً عرض کر دیا تھا, مثلا اب یہ ایک مسئلہ آیا کہ یہ ہاتھ باندھنا جو ہے سینے پر یا ناف کے نیچے, تو ہمارے یہ جو دیوبندی بریلی بھائی ہیں نا, ان کے پاس اس مسئلے میں جو دلائل ہیں جو ان سے پہلے, ان کے وجود سے پہلے حنفی علماء پیش کرتے آئے ہیں, تو وہ ضعیف روایات ہیں. مثلا ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے, سیدنا علی سے اور ابو ہریرہ سے. اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ضعیف راوی ہے, جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, اور اس پر جرا جو ہے جو انفیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, جو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث ہے کہ قاسم بن کلیب وہ بیان کرتے ہیں, کیا نام علقمہ بن وائل بن حجر, عاصم بن غلیب نہیں, علقمہ بن وائل بن حجر بیان کرتے ہیں اپنے باپ وائل بن حجر سے, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. یہاں پر یعنی وضع یمین ولا شمال فی الصلاۃ, یہاں تک یہ حدیث مصنف ابن شیبہ میں لکھی ہوئی ہے. میرے پاس تقریباً کوئی 40 سال پرانا نسخہ ہے, 36 یا 37 جو ہے سال پہلے کا, اس میں اسی طرح لکھی ہے. اب کراچی کے دیوبندیوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی فوٹو اسٹیٹ انہوں نے کی ہے. فوٹو اسٹیٹ کرنے کے بعد اس میں یہ جہاں پر فصلات کے الفاظ ہیں اس کے بعد ایک سٹار بنا ہوا ہے, سٹار کو انہوں نے کاٹا ہے کسی بلیڈ وغیرہ کے ساتھ, اور باقی جو حصہ ہے آگے اس کو بھی کاٹا ہے. اس کو کاٹنے کے بعد انہوں نے اس کے نیچے ایک کاغذ لگایا ہے, اور اس کاغذ پر ٹیپ کے ساتھ لکھا ہے تحت سرا ناف کے نیچے. اس کے بعد میں فوٹو اسٹیٹ انہوں نے لی ہے اور اس کو شائع کر دیا ہے. اب جو ہیں عام لوگ عوام, ان کے پاس یہ کتاب جب پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے تخت سورا, حدیث بھی صحیح ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ حدیث ہے تو صحیح, لیکن تخت سورا کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں, یہ دیوبندیوں نے اضافہ کر رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ خط علیحدہ ہے. ایک دفعہ میں اور میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہیں عرب, ہم گئے نا کراچی میں, تو ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ خریدا پرانا نسخہ, تو اسے کہا کہ یہ دیوبندیوں کا نیا نسخہ بھی لے آؤ. نیا نسخہ بھی وہ لے آیا دکاندار, وہ داڑھی منڈا تھا دکاندار نور موہن کارخانہ والے کراچی والے. تو میں نے ان کو ان کے سامنے دونوں صفحے رکھ دیے, میں نے کہا کہ دیکھو یہاں تک تو سورا نہیں ہے پرانے نسخے میں اور نئے میں. تو وہ اتنا پریشان ہوا, حالانکہ وہ دیوبندی بریلی میں سے تھا وہاں میں سے, اس نے اپنے کانوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا توبہ توبہ توبہ. یہ اس طرح تحریفات کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں الفاظ نہیں ہیں تو اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی جو یہ چالیں ہیں یہ صحیح نہیں ہیں, ان کا ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور بات یہ صحیح ہے کہ لوگ جو ہیں بہت سے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ بھی اپنی دعوت دیتے ہیں, صحیح عقائد والے بھی دعوت دیتے ہیں, بدعت بھی دعوت دیتے ہیں, لیکن اس دعوت کی جب تحقیق کریں گے آپ غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح بات کسی ہے کہ صحیح ہے. مثلا یہی مصنف ابن شیبہ والا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے ایک کتاب میں نے لکھی ہے حدیث اور حدیث کے جواب میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں, انشاءاللہ اسے ہم شائع کریں گے. تو اس میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ میں نے لکھا ہے. اس میں امام ابن ابی شیبہ کے استاد وقی ہیں, ان کے دوسرے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں, ان کی کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہے, اس میں بھی تخت سورا کے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اس قسم کی یعنی وہ چالیں کرتے ہیں, یا تو صحیح روایات پیش کرتے ہیں یا صحیح روایات میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ان کا طریقہ کار جس کے وہ جواب دیں. اب صرف ایک ہی ساتھی کے سوال کا جواب دے سکیں گے, دوسرے ساتھی اپنے سوال کو محفوظ رکھیں, لکھ لیں, انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں جواب دیں گے. میں اب جانا ہے, وقت بہت اوپر ہو چکا ہے.
شیخ صاحب میں ایک سوال میرا آپ سے تھا, پھر جاتے جاتے میرے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ جو ان کی شامی جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے در مختار اور رد مختار,
مرد مجاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ رہی ہے؟ اوکے، سوال یہ شیخ صاحب کے یہ جو یہ قرآن میں جو آیت ہے سورہ 24 میں، سورہ 24 میں آیت نمبر 35 جو ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمانوں کا نور ہے، تو اس آیت کی تشریح اور مفہوم جو ہے یہ میرے خیال میں یہ جو اوکے اوکے میں مائک چھوڑ دیتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو نور ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. مفسرین کرام نے اس کی یہی تشریح بیان کی ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی روشنی کرنے والا اللہ یہ، اور اس کی ایک قرات میں اللہ نور السماوات والارض بھی ہے. تو تفصیل تفسیر ابن کثیر میں دوسری کتاب میں پڑھ لیں، اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو روشنی ہے سب اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے. دوسرا جو ہے وہ سوال اب ہے نہیں.
عمران بھائی آپ آ جائیں اور سوال پوچھیں.
جزاک اللہ خیر بھائی. کوئی جمپ نہیں کرنا مجھے، بس یہ لاسٹ سوال ہے، پھر انشاءاللہ شیخ صاحب کو جو ہے ہم اجازت دیں گے آئندہ انشاءاللہ سنڈے کو ملاقات ہوگی. میرا سوال تھا کہ یہ رد مختار شامی جو کہ قانفیہ کی معتبر کتاب ہے، میں ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں ایک اس کے جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی انسان پر یہ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ حنفی بنے، شافی بنے، مالکی بنے یا حملی بنے، اور یہ بات ضروری نہیں ہے کوئی شخص جو ہے ان چاروں میں سے کسی مذہب کو اپنے اوپر لازم کر لے. ان کے فقہ کی کتاب ہے، ذرا اس کی میں آپ سے تصدیق چاہ رہا تھا کہ یہ اپنی اگر ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اگر یہ حوالہ صحیح ہے تو ذرا پلیز اس کی تصدیق کر دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتی، پھر ہم لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو تکلیف دینا پڑتی ہے. تو آپ کے پاس تو الحمدللہ ان کتابوں کے ذخائر موجود ہیں، ذرا اس کی پلیز تصدیق کیجئے کہ آیا واقعی ہی یہ ریفرنس جو ہے اس کتاب میں موجود ہے جو کہ فقہ انفیہ کی ایک معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ فتاوی شامی میں، یعنی یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے انہوں نے جو بیان کی ہے خلاصہ، تو مجھے میرے علم میں مجھے یہ نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ فتاوی شامی کے اندر یعنی جو صفحہ انہوں نے حوالہ دیا اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ بعد میں تلاش کر لوں گا، لیکن یہ عبارت مجھے یاد ہے ایک اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ملا علی قاری کی کتاب ہے عین الحلم، عین العلم، اور اس کی شرح زین الحلم، یہ میرے پاس دو جلدوں میں موجود ہے. اس کتاب میں ملا علی قاری حنفی وہ لکھتے ہیں کہ ومن المعلوم ما کلف اللہ احدا ان یکون حنفیا او شافیا او مالکیا او حنبلیا بل کلفهم ان یعملوا بالکتاب والسنۃ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اس کا مجبور نہیں کیا، مکلف نہیں کیا کہ وہ حنفی بن جائیں یا شافی بن جائیں یا مالکی بن جائیں یا حنبلی بن جائیں، بلکہ اللہ نے اس بات کا مکلف کیا، اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں. آگے مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں، تو ان کی بات وہ غلط ہے، لیکن ان کی یہ بات ہم بطور الزام حجت یعنی ان کے اپنی دلیل کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ یعنی مولا علی قاری نے خود یہ اعتراف کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ لوگوں حنفی شافی مالکی حنبلی مان جاؤ، یہ عین العلم جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فتاوی شامی والا والا انشاءاللہ میں تلاش کروں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو دیکھیں گے. بس ساتھیوں سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ ساتھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.